من نفس کا، تو آپ کی وجہ سے صالحہ کی یہی بات تو انہوں نے کہی، انہوں نے تو نبی پہ الزام لگایا، اور اللہ نے فرمایا ہر گناہ میں ہر جرم میں انسان کا دخل ہے، خیر اور شر کا خالق اللہ ہے اور کاسب بندہ ہے. انہوں نے نبی کو خالق کہا تھا خیر و شر کا، زمانے حال کے بدعتیوں کی طرح اس کا انکار کیا اور فرمایا احسان تو میرا ہی، تمہیں آرام پہنچانا ہے، اور اگر کوئی رنجش پہنچتی ہے اور تکلیف اس میں یقیناً آپ کا دخل ہے. بخاری شریف میں کہ ام مستح چادر میں پسل گئی تو حضرت عائش، تو اس نے یکدم کہا اوہو کہ تیسا مستح مستح غرق ہو جا. تو ام المومنین نے کہا اتسبین رجلن شہد بدرا، وہ تو بدری ہے، اس کو بد دعا کیوں دیتی ہے؟ اس کی ماں کو کہا، انہوں نے کہا وہ آپ کے بارے میں بری باتیں کرتا ہے، اس کی تہمت لگا چکا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کا بھی عقیدہ تھا کہ برے اعمال سے واقعات خراب ہو جاتے ہیں. امام سفیان سے ترمذی شریف میں منقول ہے کہ میں جب رات کو نافرمانی خدا کر لیتا ہوں، صبح گھوڑوں میں اور غلاموں میں اس کو دیکھ لیتا ہوں. شیخ الہند مولانا محمود الحسن کا شعر ہے، انقلابات جہاں وائز رب ہے سن لو، انقلابات جہاں وائز رب ہے سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور بھیجا ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کر. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کافی ہے اللہ گواہ. مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اطاعت کرے پیغمبر کی پس اس نے اطاعت کر لی اللہ کی. آلوسی نے روح المانی میں لکھا لِأَنَّ الْآمِرَ وَالنَّاهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ اللَّهُ، کیونکہ امر کرنے والا اور نہی کرنے والا تو اللہ ہے، نبی تو اللہ تعالی کی طرف سے عبد خاص اور معتمد عظیم ہے. وَمَن تَوَلَّى، جو کوئی منہ موڑے، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، بس آپ کو نہیں بھیجا ہے ان کے خلاف داروغہ. وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں طاعتن، بڑے تابے دار ہے. یہ منافقین، یہ منافقوں کی مذمت ہے. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدَكَ، بس جب چلے جاتے ہیں آپ کی مجلس سے، بیعتا، رات بھر مجلسیں کرتے ہیں، طائفتن، ایک گروہ، منہم ان میں، غیر الذی تقولو، برخلاف ان باتوں کے جو آپ نے کہی ہو. آپ کے سامنے طاع طاع طاع، سر سر سر، لیکن جیسے ہی وہاں سے ہٹتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ پیغمبر، یہ کام، یہ اس کا طریقہ ہے، اور رات بھر آپ کے خلاف. واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھ رہے ہیں جو یہ رات بھر مجلسیں کرتے ہیں. بیت یبیت تبیت، معنی رات کی مجلس ہم نشینی، بات یبیتو کے معنی ہے رات گزارنا. فعارض عنہم، آپ چھوڑیں انہیں. وتوکل علی اللہ، بھروسہ فرمائی اللہ پر. وکفا باللہ وکیلا، کافی اللہ کارساز. افلا یتدبرون القرآن، آئیے سوچتے تک نہیں قرآن میں. کاش کے قرآن کی فصاحت میں، بلاغت میں، اعجاز میں، روانی میں، تسلسل میں، سلاست میں، جزالت میں تھوڑا غور کر لیتے. سبحان اللہ، محمد جاء بالقرآن معجزة دامت لنا روضة محضرة الأنفا فاقت حدائقها راقت دقائقها تهدي إلى عينيك نورا وشفا. حضرت الأستاذ البنوري کے یتیمۃ البیان میں اشعار ہے. افلا يتدبرون القرآن، یہ سوچتے تک نہیں قرآن میں. فیضی سوات الالحام میں لکھتا ہے وما الا حد لسانه، یہ وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. آئے سوچتے تک نہیں قرآن میں، پتہ چل گیا کہ قرآن میں فکر تدبر یہ قابلین کا کام ہے. ایک شخص نے ایک طالب علم کو کہا ہے کہ یہ جو آپ استدلال کرتے ہیں ان آمنوا بمثل ما آمنتم به، کہ اگر صحابہ جیسے ایمان منافقین لائے تو کامیاب ہوں گے، اور پھر اس سے یہ ثابت کرنا ہے کہ صحابہ کرام ایمان اور حق کا معیار ہے، یہ بدعت فی الاستدلال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی منقبت میں کوئی آیت نہ پڑھو، وہ اتنا بڑا دشمن ہے اور اس کو یہ عقل نہیں ہے کہ یہ آپ کے بڑے نے دل کہے کہ صحابہ معیار حق نہیں ہے، یہ کس آیت کا نتیجہ ہے؟ اور کیا استدلال بالکتاب میں کوئی رکاوٹ ہے کیا؟ جن مسائل میں استدلال پہلے ہو چکا ہو اور اس کے خلاف کوئی استدلال کر لے، جیسے پرویز اور منکر حدیث مرزائی، وہ غلط ہے، بدعت فی الاستدلال ہے. تو صحابہ کے مناقب اور مدائح یہ تو قرآن پاک کا دعویٰ ہے. آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے بڑے نے جو تفہیم لکھی ہے تحریف کر کے، وہ اصل بدعت سے تفسیر ہے. صحابہ اور انبیاء کے مقاصد کے خلاف باتیں لکھی. بدعت اس کو کہتے ہیں کہ اپنا بن کر کے دشمنی دکھائے. اور انہی میں ایک شخص گزرا ہے امین اصلاحی، اس نے ایک تفسیر لکھی ہے، ابتدائی 15 پارے اپنے ابوالعلا کی تعریف سے بھرے ہوئے، آخری 15 پارے میں ضم ہے کیونکہ پھر جماعت چھوڑ چکا تھا، اور اس کا نام رکھا ہے تدبر القرآن. سارے جہان کے قصے کہانی ہے اس میں، سب کچھ ہے لیکن قرآن نہیں ہے. اس میں اہل باطن کی کتابوں میں سب کچھ ہوتا ہے، مقصد نہیں ہوتا. افلا يتدبرون القرآن، آئے قرآن میں سوچتے تک نہیں. ولو كان من عند غير الله، اور اگر یہ ہوتا اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، تو یہ پا لیتے اس میں اختلاف بڑا. قرآن مجید اگر خدائی کتاب نہ ہوتا تو یقیناً اس کے مضامین ٹکرا جاتے. قرآن پاک میں ایسا کوئی مضمون نہیں ہے جس کے مقابلے میں کوئی اور مضمون ہو، الا ایک شخص خود نہ سمجھے. نہ سمجھو کے لیے ہر مسئلے میں ٹکراؤ. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک نہ سمجھ گئے کہ دیکھو سورۃ البقرہ کے شروع میں ہے ہدل للمتقین، اور سوم کے بیان میں ہے ہدل للناس، حالانکہ اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. قرآن پاک کے دو مقامات ہیں، ایک اپنوں کے لیے فیضیاب کرنا، دوسرا دور والوں کو متاثر کرنا. پہلے ایک مقام کا ذکر ہے پھر دوسرے کا ذکر ہے. یا کوئی شخص کہے کہ فورب لنسألنہم اجمعین، تیرے رب کی قسم ہم ان سے پوچھ کے لائے. اور سورۃ الرحمن میں ہے فَيَوْمَئِذِ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ. اس کے خیال میں دو آیتوں میں ٹکراؤ ہو گیا، یہ اس کے ناقص خیالات میں ہے. اللہ تعالیٰ کسی سے یہ نہیں پوچھے گا کہ جرم کیا ہے یا نہیں، یہ ضرور پوچھے گا کہ کیوں تم نے یہ جرم کیا ہے. چنانچہ خود سورۃ الرحمن میں ہے یعرف المجرمون بسیماهم، جرائم تو واضح ہوں گے، کیا کیوں ہے. پس اگر یہ آیا، پس یہ سوچتے تک نہیں قرآن کریم میں، اگر ہوتا یہ اللہ کے علاوہ کئی اور سے، پا لیتے اس میں اختلاف بڑا. اور کوئی اختلاف نہیں ہے قرآن مجید میں، کوئی اختلاف نہیں الحمدللہ. اختلاف نہ ہونے کے تین مطلب ہے. ایک تو یہ کہ قرآنیت بالکل واضح ہے, اور دوسرا یہ کہ قرآن نے جو عقائد اور اعمال دیے ہیں وہ اٹل ہے, اور تیسرا یہ کہ نظم اور نسق عربیت قواعد اور ضوابط کے مطابق. تو اب یہ ایک اشکال ہے کہ ایک فرقہ جس کو لوگ غلط فہمی سے مسلمان سمجھتے ہیں, اور وہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کا بنایا ہوا ہے, اور یا اس میں آیتیں اور سورتیں یا ترتیب آگے پیچھے کی گئی ہے, جیسے رات کو مولانا فرما رہے تھے. اس کے تین جوابات. پہلا جواب یہ کہ ان کی تکذیب اور ان کی تردید کے لیے پہلے سے ہی مواد محفوظ ہے. ان کی تکذیب اور تردید کے لیے پہلے سے مواد محفوظ ہے تو قرآن کریم کی قرآنیت پر اثر نہیں پڑا. دوسرا جواب یہ کہ یہ انہی لوگوں کا کہنا ہے جو پیغمبر کو کہتے ہیں ام یقولو نفترا, ام یقولو نفترا, اس پیغمبر نے خود بنایا ہے. تو انہوں نے کہا پیغمبر نے بنایا, انہوں نے کہا صحابہ نے بنایا, بات ایک ہی, اور اس پر قرآن نے ان کو چیلنج کیا اور ہمیشہ کے لیے جھٹلایا ہو جائے. اور تیسرا جواب, حضرت مولانا شمس الحق صاحب افغانی نے علوم قرآن میں دیا ہے کہ یہ ان میں شرد میں قلیلہ کا کہنا ہے, ایک مختصر ناقابل ذکر غلاب کا کہنا ہے. اکابر جو ائمہ کے تھے وہ متفق ہے کہ القرآن محفوظ منقول بنقل صحیح ما بین دفت ہے. آیا یہ سوچتے تک نہیں قرآن میں اگر ہوتا اللہ کیسے وہاں کسی اور کی طرف سے پا لیتے, اس میں اختلاف بڑا. اب دیکھو جو چیز مخلوق کی ہے اس میں پتہ نہیں چلتا. محمد علی جناح پاکستان کا بانی ہے, اور اس نے مرتے دم تک وصیت کی کہ میرے جنازے کی نماز مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی دیوبندی پڑھائیں گے, اور ان کی وصیت کے مطابق مولانا نے جنازے کی نماز پڑھائی. تو مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی یہ کہہ کر رف سے برت کا اعلان کیا, اور دیوبندی کہہ کر بریلیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی. لیکن پاکستان میں ان کے بعد ان کا کوئی صحیح وفادار نہیں تھا, ورنہ شریعت کا نفاذ ہو جاتا احناف کے مسلک کے مطابق, صحابہ کرام کے مناقب اور جماعت کے مطابق, اور دیوبند کا مسلک نافذ ہو جاتا. یہاں کراچی میں ڈی ایم ایل اے تھا, وہ بڑا بدعتی تھا. ایک دفعہ مجھ سے اس کا جھگڑا ہوا, میں نے کہا پاکستان دیوبندیوں کا ملک ہے. اس نے کہا آپ کے بڑوں نے اختلاف کیا. میں نے کہا کون کہتا ہے؟ میں نے کہا ہمارے دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث محتمم فاضل خریج مفسر متکلم مولانا شبیر احمد عثمانی. اور میں نے کہا اس نے مغربی پاکستان کا جھنڈا جناح کے حکم پر لے رہا ہے, اور مولانا ظفر احمد عثمانی نے مشرقی پاکستان کا جھنڈا لہرایا. پاکستان کا جھنڈا ہم نے لہرایا, اور یہ کوئی زبانی چمہ خرچ اور وقتی چیز نہیں تھی, بلکہ جب محمد علی جناح کا انتقال ہو رہا تھا ریکارڈ پر پاکستان سے موجود ہے, تو اس نے وصیت کی کہ جنازے کی نماز کی امامت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی دیوبندی فرمائیں. تو میں نے کہا پاکستان میں اگر کوئی غیرتی حکمران آیا جو عقیدے کی غیرت رکھتا ہو تو میں نے کہا آپ ڈی ایم ایل اے کی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے، آپ کو نیچے اترنا پڑے. یہ توحید و سنت کا ملک ہے. اور اگر مناسب زمانہ آیا اور کوئی غیرتی چیف جسٹس اور وکلا ہو تو وہ اس پر مقدمہ دائر کرے کہ پاکستان میں ان مسلک کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ بانی پاکستان نے خود ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے. آیا یہ سوچتے تک نہیں قرآن میں؟ وہ یہ سوچتے ہی نہیں ہوئے. اور اگر یہ ہوتا اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے پا لیتے اس میں اختلاف بڑا. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ، اور جب آ جاتا ان کے پاس کوئی امر فتح کا یا شکست کا، امن سے مراد فتح یا شکست، اَذَاعُوا بِهِ، پھیلا دیتے اس کو. اَذَاعَ يُذِيعُ کے معنی ہے نشر کرنا، اشاعت کرنا. وہ تحقیق تو کر لو پہلے، ایک بات ابھی ہو گئی اور آپ دوڑ رہے ہیں. حدیث میں ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، یہ بھی کسی کے جھوٹا ہونے کی نشانی ہے کہ جو بات سنے فوراً بکے. پہلے تسلی حاصل کرو، کیا یہ بات ہو بھی سکتی؟ اور مشہور ہے نا کہ پرانے زمانے میں وہ جانور بھی کبھی کبھی باتیں کر لیتے. ایک آدمی نے وہ چڑیا پکڑ لیا، چھوٹا سا پرندہ، اور اس کو دیکھ رہا تھا اور کہتا تھا ابھی اس کو کاٹ دوں گا اور ابھی اس کو آگ پہ سیک دوں گا اور ابھی اس کو کھا لوں گا. تو پرندے نے کہا واہ مجھے ذبح کر کے اور کاٹ کے کھانے والے، مجھ سے تیرے ایک جبڑا بھی گرم نہیں ہوگا، میں ذرا سی دوں، لیکن اگر آپ مجھ سے وعدہ کریں تو میں آپ کو ایسی بات بتا دوں گا کہ آپ بادشاہ بن جائیں. اس نے کہا اچھا، جب میں بادشاہ ہی بننا ہو تو ایک چڑیا کھانے کی حاجت کیا ہے؟ کہا تین باتیں ہیں، دو ابھی بتاؤں گا اور تیسری سامنے درخت کی شاخ پر بیٹھ کر بتاؤں. پہلی بات یہ کہ گزرے ہوئے وقت پر پچھتانا نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بات کہو پہلے عقل سے بھی سوچو کہ یہ بات ہو بھی سکتی ہے، ارے کچھ اپنی عقل کا بھی استعمال کرو. اس نے کہا دو ہو گئی، کہا اب چھوڑو مجھے کہ سامنے بیٹھوں شاخ پر آرام سے اور وہاں سے آپ کو وہ بات بھی کہوں جس کے فوراً بعد آپ جنرل مشرف کو ہٹا سکتے، اور اس کی جگہ آپ بیٹھ جائیں. اسے چھوڑ دیا، سامنے جا کے درخت کے ٹہنی پر بیٹھ گیا. اس نے کہا اور کم بخت، اور زمانے کے بدبخت آتے، بادشاہ تو تو بن چکا تھا لیکن تیری قسمت خراب ہے، کیونکہ میرے پوٹے میں ایک پاؤ یاقوت ہے، اگر یہ تو لے لیتا تو بس بادشاہ تھا. تو اس نے کہا اوف ہائے ہائے، بڑی زیادتی ہو گئی، میں واقعی بدبخت. چلو اب وہ تیسری بات تو کہو. تو اس نے کہا وہ پہلی دو باتوں کی کون سی تم نے قدر کی؟ میں نے تمہیں کہا گزرے ہوئے وقت پر افسوس نہ کرنا، تو ابھی ہاتھ مروڑ رہا اور میں خود ایک چٹان نہیں ہوں تو میرے پوٹے میں ایک پاؤ یا پوت کہاں سے آیا؟ تیری عقل ہی نہیں ہے، تو ایسے خوار زمین پھرتا رہے. ایک بہت بڑے عالم تھے لیکن بے سند باتیں کرتے تھے، درس میں بیٹھے ہوئے اس طرح فلاں مدرسے میں بٹو کے حکم پر پولیس داخل ہوئی، 8 اساتذہ کی داڑیاں منڈائی، 12 طلبا کے مذاکیر کاٹ دیے، سب لڑکے انا للہ پر اگلے دن پتھرے کچھ بھی ہوئے. بھائی ہر شخص کی بات کیوں پھیلاتے آپ؟ ہر شخص کی بات پھیلاتے ہیں، یہ علم کی نفی ہے اور یہ جہل کی افواہ. یاد رکھ قرآن پاک اس پر پابندی لگا رہا ہے بڑی شان و شوکت سے، اور جب ان کے پاس آتی ہے اطلاع امن کی یا خوف کی اذاؤ بھی فوراً اس کو پھیلا دیتے ہیں. بعض لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی اطلاع ملے عجیب سی, فلاں جگہ کوئی قتل ہو گیا, فلاں جگہ فائر ہو گئی, جلدی جلدی سب کو بتائے, وہاں آرام سے رہو. ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, اور اگر یہ لوٹا دیتے اس کو پیغمبر کی طرف یا ان لوگوں کی طرف جو اولو الامر ہے. دیکھ پیغمبر کے بعد مقام کن کا ہے؟ اولو الامر کا. لَعَلِمَهُ, تو اس کو جان لیتے, الَّذِينَ, وہ لوگ, يَسْتَنْبِتُونَهُ, جو اس کی تحقیق کر سکتے تھے, مِنْهُمْ, انہی میں سے. اولو الامر وہ لوگ ہے جن کا علم استنباط کے درجے میں ہو, اور مستنبط فقی کو کہتے ہیں, امام مجتہد کو. استنبط نبت کہتے ہیں الماء العذب, شیرین پانی, میٹھا قابل استعمال پانی کو عربی میں کہتے ہیں نبت. استنبط کے معنی ہے اخرج الماء العذب, شیرین پانی زمین سے نکال لیا. سوال یہ ہے, غیر مقلد ہو رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ مجتہد کی فضیلتیں نکل گئی, گڑ 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 گڑ. صاحب ہدایہ کا مقدمہ بہت بڑی چیز ہے. ایک شخص نے اس کی کتاب شرح لکھی ہے 4 جلدوں میں, صرف مقدمہ ہدایہ. یہ تو آپ ہے جو ایک لمحے میں گزر جاتے ہیں, نہ سمجھنا ہے نہ سمجھانا ہے. اس میں استنباط کا لفظ ہدایہ نے اپنے اصل مورد میں استعمال کیا ہے. استنباط اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھو, پتہ سب کو ہے کہ زمین کے نیچے میٹھا پانی ہے, اور یہ بھی سب لوگ جانتے ہیں کہ میٹھا پانی بہت مفید ہے, اور یہ بھی سب سمجھتے ہیں کہ زمین سے میٹھا پانی نکالنا انسان اور حیوان کی بڑی خدمت ہے. مگر میٹھا پانی نکالنا اور زمین کھودنا اور کنواں بنانا, یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. اس طرح سب کو پتہ ہے کہ قرآن و سنت ہدایت کی زنجیریں ہیں, اور سب کو پتہ ہے کہ انسانیت کی رہنمائی وہیں سے ملے گی, مگر رہنمائی کے لیے جو مسائل چاہیے وہ سوائے مجتہد کے کوئی اور نہیں نکال سکتا ہے. جلال الدین سیوطی نے اپنے زمانے میں اعلان کیا تھا کہ میں خود مجتہد ہو گیا, کون گیا اختیار؟ علماء نے کہا اچھا ہو گئے, کہا ہو گیا, ایسا کرو 10 سوالات دے دیے, کہا اس کا ایسا جواب لکھو کہ جو کسی امام کے فقہ میں نہ ہو. اگر کسی امام کے فقہ میں جواب نکل آیا تو یہ آپ 5ویں نہیں ہو گئے, آپ نے وہی سے ترقی کیا. 6 دن تک گھر بیٹھے رہے, 1 سوال کا جواب نہیں لگا. حالانکہ سیوطی اہل علم جانتے ہیں کہ وہ کس پائے کا غزیر الاطلاع ہے. ما من فن و علم الا صنف فی تصنیفا تحقیقیا, ہر فن میں کتاب ہے. جب جمعے کی نماز شروع ہوئی اور خطبے کے لیے خطیب صاحب کھڑے ہو رہے تھے, ایک گھر سے دوڑتے ہوئے آئے, ممبر پہ ساتھ کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا کہ میں نے ایک بےہودہ بات کہی تھی, اب معافی چاہتا ہوں. قیامت تک کوئی اس پائے کا مجتہد نہیں آ سکتا جو اللہ تعالیٰ نے ان مجتہدین و مستنبطین کے ذریعے دین کا کام کیا ہے. تو ائمہ اجتہاد اور فقہ کی تقلید, اس کا ثبوت قرآن کریم سے ہے, کیونکہ اللہ نے اس سے پہلے فرمایا تھا کہ اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی کرو, اور ان لوگوں کی کرو جو دین کا فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. یہاں فرمایا کہ دین کے فیصلے کی اہلیت کے لیے 2 چیزیں چاہیے, ایک علم اور دوسرا اجتہادی قوت. ہر عالم مجتہد نہیں ہے, اس لیے امام الاثر مولانا انور شاہ نے شرح بخاری میں اور عبد الوہاب شاہرانی نے المیزان الکبریٰ میں کہا ہے کہ بعض کے علماء عوام کے طرز کے ہیں, یہ بھی فقہ کے اندر امام کی تقلید کرے ورنہ گمراہ ہو جائیں گے. جتنے گمراہان ہیں عبداللہ بہائی، سر سید مرزا غلام احمد، حکیم نور الدین، مولوی محمد علی لاہوری، ڈاکٹر فضل الرحمان، اسلم جراجپوری اور نیچری، اور جتنے لوگ بہکے ہیں سیدھے راستے سے، حقیقت میں یہ غیر مقلد ہیں، ائمہ کی تقلید اور فقہ کے اتباع سے آزاد تھے. پھر نت نئے سوالات کا حل ملتا نہیں ہے تو نتیجتاً دین سر و گردان ہو جاتا ہے. دیکھیے مشہور کتاب غیر مقلدیت کے بھیانک نتائج، غیر مقلدیت کے بھیانک نتائج. اور اگر یہ لوٹا دیتے اس معاملے کو اللہ کے رسول کی طرف، حضرت موجود ہو، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور ان لوگوں کی طرف جو دین کے فیصلے کی اہلیت رکھتے ہیں، لَعَلِمَهُ، تو جان لیتے اس کو، الَّذِينَ، وہ لوگ، يَسْتَنْبِتُونَهُ، جو صلاحیت رکھتے ہیں اجتہاد کرنے کی انہی میں سے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر میں ربانی اس کی، لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو تم اتباع کر لیتے شیطان کا. جو بڑوں کی بات نہیں مانتے پھر وہ شیطان کی مان لیتا ہے. جو امام ابو حنیفہ و مالک کی تقلید کو غلط کہتے ہیں، وہ قاضی شوکانی زیدی اور نواب قنوجی اور مولوی نذیر حسین دہلوی کی تقلید کر رہے ہیں. لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تم پیچھے پڑ جاتے شیطان کے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑے تم میں بچتے، فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بس جہاد کیجئے اللہ کے راستے میں، لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ، تکلیف نہیں دی جا سکتی مگر آپ ہی کو. مسائل کی تکلیف، مسائل کی پابندی سب سے پہلے پیغمبر سے کرائی جاتی ہے. وحرد المؤمنین، اور آمادہ فرمائیے مسلمانوں کو جہاد کے لیے. اصلوا یکف باس الذین کفروا، امید ہے کہ اللہ روک لے جنگ ان لوگوں کی جو کفر کر چکے ہیں. واللہ اشد بأسا، اور اللہ بہت بڑھ کر جنگجو ہے. واشد تنکیلا، اور بہت مضبوط ہے سزا دینے میں. من یشفع شفاعتا حسنتا، جو کوئی سفارش کرے سفارش اچھی، یکن لہ نصیب منہا، ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے. ہر خیر اور دین کی سفارش اور شفاعت کا ثواب ملے گا. حضرت اقدس مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کی جیب میں ہر وقت حج اور عمرے پر جانے والوں کی درخواستیں پڑی رہتی تھی. یہ ضیاء کو فون کر رہے ہیں، یہ کوثر نیازی کو کر رہے ہیں، یہ فلاں کو کر رہے ہیں، ڈائریکٹر حج کو کر رہے ہیں. حضرت کی خدمت میں ایک بوڑھا آدمی آیا بلوچستان سے، اس نے کہا مفتی صاحب میری عمر 100 سال ہو رہی ہے، میں 10-12 سال سے داخلہ کرتا ہوں واپس ہو جاتا ہے، میں مر جاؤں گا بغیر حج کے، قیامت کے دن آپ سے پوچھوں گا. مفتی نے فرمایا نہیں، مجھے آج پتہ چل گیا، میں کوشش کرتا ہوں. اسی دوران حضرت نے ٹیلی فون لگایا، 2-3 جگہ فون کیا، تب اس مجلس سے اٹھے کہ ان کا داخلہ کروایا، منظوری کروائے، سیٹ اوکے کرائی، اور حضرت کو اطمینان ہو گیا الحمدللہ کہ اب یہ روانہ ہو رہا ہے، تب جا کے آپ اور اعمال میں مشغول ہو گئے. بعض لوگ سمجھتے نہیں مقاصد دین و دنیا، وہ کہتے ہیں ہمارا کیا ہے، ہمیں کیا ملے گا، وہاں میں ثواب ملے گا نا، اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ملے گی. حضرت فرماتے تھے حج اور عمرے کی سفارش کا ثواب مفت ہے، پیسے وہ داخل کرے گا، مشقت وہ کرے گا، ساری مصیبتیں وہ جھیلے گا، اور ہم نے سفارش کی ہمیں ثواب مفت میں ملے گا. یہی وجہ تھی کہ سفر حج میں حضرت کا انتقال ہوا. کراچی تشریف لائے تھے، حج پہ جا رہے تھے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کے ہاں حج ان کا لکھا گیا ہے، قیامت تک جتنے حج اور عمرے ہوں گے مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ جو جس عمل میں مرا وہ عمل قیامت تک لکھا جائے گا. من یشفع شفاعتا حسنتا، جو سفارش کر لے، سفارش بہترین، پہلے سوچ لو کہ یہ سفارش کرنا جائیں گے، سفارش کے لیے شریعت کی ضرورت ہے، شرعاً جائز ہونا چاہیے. جامعہ کے اساتذہ سے درخواست کی گئی کہ کسی لڑکے کی سفارش سے پہلے اجازت لیا کرے، بغیر سوچے سمجھے سفارش کرنا غلط طریقہ ہے. پہلے آدمی بات کر لے کہ میں اس معاملے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ چنانچہ اساتذہ سب اس کی پابندی فرماتے ہیں، پہلے دریافت کر لیتے ہیں ناظم صاحب سے کہ اس معاملے میں ہمیں ملنا ہے، مناسب ہے، وہ کہہ دیتے کہ نہیں اس میں سفارش ناقابل قبول ہے. اور سفارش جائز کاموں کی عبادت ہے، اس لیے سفارش کی ترغیب ہے. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہ. حضرت اقدس خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا دہلی میں میری آبائی جائیداد تھی اور وہ کسی ظالم نے ہتھیا لی. قطب الدین ایبک دہلی کا بادشاہ ہے اور آپ کا خلیفہ ہے، اس کے نام خط تو دے دو. حضرت صاحب نے فرمایا جب آپ بالکل تیاری کر کے جانا چاہتے ہیں اس وقت آ جاؤ. وہ شخص چلا گیا، تیاری ویاری کر لی، اور ایک دن آیا اور کپڑے کی گٹھلی ہاتھ میں، اور حضرت سے کہا حضرت بس میں روانہ ہو رہا ہوں، خط لکھے. خواجہ معین الدین چشتی رحمتہ اللہ علیہ کچھ دیر تک بیٹھے رہے، سوچ کر رہے، اس کے بعد اپنے خدام سے کہا کہ میں دہلی جانا چاہتا ہوں، آپ لوگ خیال رکھیں، اور اس شخص کے ساتھ روانہ ہو گیا. اس نے کہا حضرت خط لے کے کہا خط چھوڑے چلنے چلتا. بغیر اطلاع کے دہلی داخل ہوئے، جب اطلاع ہوتی تو خواجہ قطب الدین ایبک دہلی سے 10-12 میل دور حضرت کے استقبال کے لیے باہر آتے. وہ خود کامل اولیاء میں ہیں قطب الدین ایبک، جن کی قبر لاہور میں ہے. قطب الدین ایبک کو اطلاع ہوئی، فوراً شاہی محل سے باہر آئے اور بڑے حیران ہو گئے. حضرت سلم خیریت ہے؟ خیریت نہیں ہے، اس لیے تو آیا ہوں. اس شخص کی جائیداد یہاں دہلی کے ایک وڈیرے نے لی ہے اور وہ اتنا مؤثر ہے کہ آپ اس پہ چلی، آپ کا بس ہی نہیں چلتا. حضرت علم میں نہیں، آپ بھی دیکھ لیں. سب معلومات کر کے اور قطب الدین ایبک نے فورس روانہ کی کہ اس شخص کو پکڑ کے لائے، اور شام تک سارا معاملہ سیٹ ہو کے اور اس شخص کے حوالے کر دیا. جب علیحدگی میں بیٹھ گئے تو خواجہ صاحب نے کہا حضرت ایک چھوٹا سا خط لکھ لیتے، اتنا بڑا راستہ ہے اجمیر سے آپ یہاں تک تشریف لائے. حضرت نے فرمایا جب میں نے اس شخص کی فریاد سنی اور اس کی بے چینی اور بے قراری دیکھی تو میں نے کئی طرح خطوط سوچے، لیکن میرے دل کو آرام اس لیے طرح آ رہا تھا کہ میں خود آ جائے اسی سفارش کر لوں. من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو کوئی سفارش کرے سفارش عمدہ، یکن لہ نصیب منہا، اس کو اس میں سے ایک حصہ ملے گا. فرید الملت والدین، فرید الدین گن شکر اجودری رحمت اللہ علیہ نے سلطان شمس الدین التمش کے نام ایک خط لکھائے سفارشی، وہ خط راحت القلوب میں شائع ہے. حضرت نے حمد و ثنا خداوندی اور درود بر نبی کے بعد لکھا ہے، بنا میں سلطان المسلمین سلطان شمس الدین التمش. السلام علیکم. آگے لکھتے ہیں، انی عرست اولا ھذا الرجل علی اللہ ثم علیک، اس شخص کو میں نے پہلے خدا کے سامنے پیش کیا، اب آپ کے پاس بھیج رہا ہوں. ان فعلت فعله فانت مشکور والا فانت معذور والسلام. اگر آپ نے اس کا کام کر لیا تو شکریہ، نہیں کیا تو معذور ہوں گے والسلام. اللہ، حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ جس کے یہ بے وقوف داتا گن بخش کہتے ہیں، حضرت کبار اولیاء میں ان جتنے بزرگوں کے نام ہیں ان سب سے وہ پہلے، وہ تو 422-23 میں محمود غزنوی کے ساتھ آئے. حضرت کی خدمت میں ایک شخص بیٹھتا تھا، خدمت کرتا تھا، لیکن جب علیحدگی میں ہو جاتا تھا تو روتا تھا. حضرت کے لیے پانی وانی مسلح وضوئی ٹھیک کرتا تھا، لیکن جیسے ہی حضرت مشغول ہو جاتے تھے اور کاموں میں، عبادت میں، لوگوں کے ساتھ تدریس درس میں، وہ علیحدگی میں بیٹھ کے پھر زار و قطار ہوتا تھا. اول تو حضرت نے یہ خیال کیا کہ نیک آدمی ہے، حق تعالیٰ کے خوف سے رو رہا ہوگا. ایک دن پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں، تو اس نے کہا میں فلاں جگہ ریاست کے اندر بادشاہ کا وزیر تھا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اب بادشاہ مجھے چھوڑتا نہیں ہے، سزائے موت کا حکم دیا ہے اور میرے بال بچوں کو، ماں باپ بہن بھائیوں کو میری وجہ سے گرفتار کیا ہے. اب اگر میں جاتا ہوں تو مجھے سزائے موت دے رہا ہے، نہیں جا رہا ہوں تو وہ یاد آتا ہے کہ ان پر کیا کیا تکلیف ہے. حضرت نے فرمایا بے وقوف، تم نے مجھے نہیں بتایا. حضرت کے دیوان میں لکھا ہے، روئے زمین پر ایسا ولی نہیں ہے جس کے پورے احوال اس عاجز فقیر نے نہیں دے. اللہ کے فضل کہ اللہ کا شکر احسان ہے. اس زمانے کے پیرانے طریقت دے رہے یہ پیروں کو نہیں مانتے، وٹھی دنوں میں جانتا ہوں کہ تم نہیں ہو ان کے لوگ، ان سے کٹے ہٹے ہو، اس لیے تو مانتا نہیں. حضرت نے فرمایا دے دو، یہ کیا چیز ہے ہاتھ میں؟ اور انہوں نے کہا یہ پان کا پتا ہے، کہ یہی دے دو. حضرت نے وہ پان کا پتا لیا اور اس کے اوپر رنگ سے اللہ تعالی کا نام لکھا کہ عظمت اور کبریائی صرف خدا کی مانتا ہوں، کسی مخلوق کی نہیں مانتا. نیچے لکھا اے عامل بدگوہرے، باز آ اے عامل بدگوہرے، ورنہ بخشم ملک تو با دیگرے. نیچے لکھ دیا سید علی لاہور، اے بدچلن بادشاہ، اے بدعمل بادشاہ، فوراً معافی مانگو اور مظلوموں سے ظلم کی لاٹھی ہٹاؤ، ورنہ میں اپنے اللہ سے کہہ دوں گا تیری سلطنت تس نس کرا دوں گا. باز آ اے عامل بدگوہرے، ورنہ بخش ملک تو بادیگرے. اوپر دو سطرے ہیں عربی کے، اللہ کے حمد و ثنا و عظمت کی طاقت اور سطوت صرف اس کی ہے، اس پر میرا ایمان ہے. مورخین لکھتے ہیں خط ملتے ہی بادشاہ نے تخت پر پڑا اور خط کے روب و جلال سے نیچے گر گیا، سر کے بل نیچے گر گیا. اس نے کہا یہ پہلی چوٹ ہے جو مجھے لگ رہی ہے. میں اشفا شفاعتن حسنتن، جو کوئی سفارش کر لے سفارش شرعاً جائز. اس عاجز کی تفسیر اس طرح ہے، جو سفارش کرے اور وہ سفارش حسنہ ہو یعنی شرعاً جائز ہو. اللہ، یہ خیرپور جو ہے خیرپور سندھ میں، کسی زمانے میں یہ مستقل ریاست تھی خیرپور، اور اس کا اپنا بادشاہ ہوتا تھا. تو ایک سائیں تھا، بادشاہ خیرپور کا بڑا بزرگ تھا وہ، اور وہ بادشاہ اس سائیں سے بڑی محبت کرتا تھا. سندھی ملنگ کوئی کلندر تھا، جب بھی کسی کو کوئی کام کرنا ہوتا تو سائیں کو کہہ دیتے، سائیں خط لے کر درخواست سیدھا بادشاہ کے پاس. اس کو کوئی روک نہیں سکتا. بادشاہ کا حکم تھا کہ سائی ہر وقت آ سکتا ہے. اس سائی نے ایک آدمی تھا, وہ کوئی دیکھتا ویکتا نہیں تھا, بس جس کو دیکھا کہ وہ پریشان ہے اس کی درخواست دے دی کہ اس کا کام کر لو, اچھا کی بہت اچھا. ایک دن بادشاہ نے سائی کو کہا کہ سائی میں آپ سے بہت تنگ آیا, بہت تنگ, سارے جہان کے کام آپ کرواتے اور اس میں کچھ صحیح ہوتے ہیں غلط بھی ہو جاتے اور میں بہت پریشان ہوں. تو سائی نے کہا اچھا یہ کر لو اور پھر کبھی بھی نہ کرو, یہ جو ابھی آیا ہو یہ تو کر لو. اس نے کہا یہ تو خیر کرنا ہے. بادشاہ نے کہا سائی اگر آئندہ آپ درخواست لے کے آئے تو نہیں آؤں گا, کہیں قسم اٹھائے. تو اس نے اس طرح قسم اٹھائی. اس زمانے محاورہ تھا کہ اگر آئندہ میں کسی سفارش کرنے آیا تو یہ میرے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی, یہ جنگل کی گھاس ہوگی. یہ داڑھی نہیں ہوگی سنت, یہ جنگل کی گھاس ہوگی اگر آئندہ میں آیا. بادشاہ خوش ہوا, اس نے کہا بہت اچھا, یہ تو زبردست قسم کھائی آپ نے, اور واقعی اب سائی اس کی پیروی کرے گا. سائی جب بادشاہ کے محل سے باہر نکلا تو ایک بوڑھی عورت پریشان حال کھڑی ہے اور وہ سر منہ پیٹ رہی ہے, آئے سائی میں مر گئی تجھے ڈھونڈنے میں, میں نے بڑا غرق ہو گیا, یہ ہوا میرے ساتھ, یہ ہوا یہ ہوا. سائی کچھ دیر تک اس کے پاس کھڑے رہے اور اس کی فریاد سنتے رہے, اور کچھ دیر بعد پھر اندر چلے گئے. اور اندر جا کے بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت, ایک عورت باہر کھڑی ہے, بہت رو رہی ہے, بہت رو رہی ہے, ہم بہت مظلوم ہیں, بہت پریشان ہیں, آپ اس کی بات تو مان لیں. بادشاہ کامل اور رحم دل تھا, ایک آدمی تھا, سائی کا دل سے قدردان. اس نے کہا ٹھیک ہے سائی, بالکل اس کو رونے نہیں دوں گا اور اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کی ابھی بات پرس کروں گا, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ابھی چند منٹ پہلے آپ نے یہاں سے نکلتے ہوئے مجھے کیا قول دیا تھا. سائی نے کہا میں جب یہاں سے باہر نکلا اور میں نے اس غمگین اور غمزدہ پریشان حال خاتون کے چہرے پر آنسوؤں کی بارش دیکھی تو مجھے قیامت کا منظر سامنے آیا, اور میں نے دیکھا کہ اللہ کا دربار لگا ہوا ہے اور ترازو عدل قائم ہو چکا ہے. میں نے ایک طرف اپنی داڑھی ڈال دی اور دوسری طرف اس کے آنسو ڈالے. بادشاہ سلامت میری داڑھی کی کوئی حیثیت نہیں, اس مظلوم عورت کے آنسو کا ایک قطرہ بہت بھاری نکلا, اس لیے میں اندر آیا. بادشاہ فوراً سمجھ گیا, کرسی سے اٹھا اور سائی سے لپک گیا, کہا معافی چاہتا ہوں, آئندہ کبھی بھی میں منع نہیں کروں گا, آپ جس وقت چاہے جس کی چاہے سفارش کرنے آئے. بادشاہ پر واضح ہو گیا کہ سائی خدا رسیدہ کامل بندہ ہے. من یشفا شفاعتن حسنتن, جو کوئی سفارش کرے سفارش عمدہ, اس عاجز کے نزدیک حسنتن صفت کا فائدہ یہ ہے کہ وہ موافق اشارہ ہو. یکل لہ نصیب منہا, ہوگا اس کے لیے ایک حصہ اس میں سے. اللہ اکبر, ایک بچے کو داخلہ کرایا آپ نے تو آپ کو بھی پورا ثواب ملے گا یار, آپ یہ اچھی بات ہے. انشاءاللہ قیامت کے دن اگر یہ حساب ہمارا درست ثابت ہوا تو بیڑا پار ہو جائے, کیونکہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے مسجدوں کے, مدرسوں کے, طلباء کے, ان کی دلالات اور اشارات اور خیرخواہی کے. اور اللہ فرماتے ایک حصہ اس کو بھی ملے گا, اس طرح حصے ملیں گے تو بیڑا پار ہو جائے. ومن یشفع شفاعتن سیئتن, اور جو کوئی سفارش کر لے سفارش ناجائز. سفارش کہاں ہے, وہ تو سازش ہے. یکن لہ کفل منہا, اس کو ملے گا ایک حصہ اس میں سے, ایک نصیب ہے وہ خوش قسمتی کے لیے آتا ہے, ایک کفل ہے وہ حمل کے لیے آتا ہے, بوجھ برداری کے لیے. طفلین من الحمل، یعنی وہ گناہ اور گناہ کی سفارش وہ اس پر لدوائی جائے. حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ جب صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ تھے، ہمارے استاد مولانا مفتی احمد الرحمن عمر بر ان کی اور ان کی جماعت کے وفادار تھے اور مفتی صاحب کے ہم پیالہ اور ہم نوالہ تھے، تو حضرت مفتی احمد الرحمن صاحب کے محلے میں ایک نمازی نے ان کو ذکر کیا کہ میں باہر کسی بڑی بینک میں رہا ہوں اور اب وہاں سے ریٹائر ہو گیا ہوں، میرا کوئی کام نہیں ہے اور میری صحت اور عمر ٹھیک ہے، اگر وزیر اعلیٰ سرحد کہے تو میں کسی اچھے بینک میں لگ سکتا ہوں. مولانا مفتی احمد الرحمان مرحوم نے حضرت مفتی صاحب کو پشاور وزیر اعلیٰ ہاؤس ٹیلی فون کیا. حضرت نے ہمیں خود حسامی کے درس میں واقعہ سنایا کہ مفتی صاحب اتنے تقوادار و پرہیزگار. یہ میرے ایک مقتدی ہے، بہت نیک آدمی ہے اور دین اور اہل دین کے خادم ہے اور اس طریقے سے ایک بڑے گریڈ کا افسر رہا ہے. اب اگر آپ فرمائیں تو یہ کہیں لگ سکتا ہے، اس کا کام ہو جائے گا. اس پر حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مرکزی حکومت کا مسئلہ ہے اور مرکز صوبے کے اختیار میں نہیں ہے. ہاں صوبائی وزیر سفارش کر سکتا ہے، لیکن سفارش کے لیے شرعی فتویٰ چاہیے، کیونکہ میں اپنے ثوابدید اور فقہ سے بینک کے کسی شعبے کے رکن بنانے کے لیے سفارش ناجائز سمجھتا ہوں. اب اگر آپ فرما رہے ہیں تو آپ بھی مفتی ہیں، لہذا آپ مجھے پہلے فتویٰ دیں کہ بینک کی ملازمت اور بینک کا کسی شعبے کا رکن بننا شرعاً اور فقہاً جائز ہے، تو میں اپنا فتویٰ ترک کر کے آپ کے فتوے پر ضرورتاً عمل کر لوں. مجھے اعتماد ہے کہ آپ مفتی ہیں فقی ہیں. حضرت فرماتے تھے کہ مفتی صاحب نے جب یہ بات کہی تو مجھے ایسا ہوا جیسے ٹھنڈا پانی میرے اوپر گر گیا کہ ہم مسجد اور مدرسے میں بیٹھ کر بے احتیاطی کرتے ہیں اور حضرت وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھ کر کے فتوے کے خلاف نہیں کر رہا. اللہ اکبر. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو کوئی سفارش کر لے سفارش بری، بدعت کی سفارش کی، میری نانی مری ہے اس کا تیجہ ہے، اور میرا دادا مردار ہوا ہے اس کا چیلم ہے، اب فلاں جگہ کوئی گلا سڑا ہے اس کی برسی ہے، اور تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ رسوم اسلام میں نہیں ہے، یہ جال سازوں نے اپنی طرف سے بنا ہے، اور تو دین میں نانی اور دادا اور ماموں اور چچا کا خیال رکھتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہیں رکھتا کہ حضرت نے حکم دیا ہے کہ شریعت کی حفاظت قیامت تک کر. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور ہے اللہ ہر چیز کو، اللہ تعالی اور ہے اللہ ہر چیز کو قابو کیے ہوئے. مقیت یہ توقیت سے ہے، یعنی اللہ نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کروایا. سبحان اللہ. اور ہے اللہ ہر چیز کو وقت میں کیے ہوئے، ہر کام کا وقت مقرر ہے. 100 سال بعد زکریا کو بیٹا دے رہے ہیں، پہلے کیوں نہیں دے رہے؟ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. آج سفارش قبول ہوئی، پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ وکان اللہ علی کل شیء، وہ خدا کے وقت مقرر. حضرت استاد العلماء صدر الوفاق مولانا سلیم اللہ خان بارک اللہ فی حیاتہم القیمہ حضرت تشریف لائے، ایک موقع پر شروع ہوا، یہاں نماز پڑھی اور حضرت سے پڑھوائی، جاتے وقت مجھ سے کہا کیا حال ہے؟ میں نے کہا دیکھیں جنگل پڑا ہوا ہے. کیا کیوں؟ میں نے کہا آپ دعا فرمائے کہ مدرسہ بنے. تو حضرت نے فرمایا ہر کام کا وقت ہوتا ہے،
ابھی اس کا وقت نہیں ہے،
تجربے کی بات ہے. اگلے سال حضرت آئے اور پھر کچھ بننے لگا تھا تو فرمایا مبارک ہو، اب وقت ہو گیا ہے، بس اب کوئی کام تیرا رکے گا نہیں. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. ایک شخص نے مجھے کہا کہ میں نے حرمین شریفین میں بڑی عبادت کی، بڑی دعائیں مانگی، بڑے طواف کیے، بڑے تلاوت کی، ایک ایک قدم پر میں نے آنسو گرائے، میری دعا قبول نہیں ہوئی. تیرے ہاں میں نے جمعہ پڑھا اور تقریر سنی اور میری دعا قبول ہو گئی. میں نے ان سے کہا کہ دعا کی قبولیت تو وہی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ مرکز اور معدن ہی ایمان اور دین ہے، اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی جگہ نہیں ہے. البتہ اس کا ظہور وہ بعد میں ہوا ہے. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ ہے کہ ہر چیز کو اس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے. حافظ شیرازی فرماتے ہیں کہ بہر روزے مکن اندیش کے مخفی آخر. زیب النساء کہتی کہ روزی کے لیے اتنے سرگردان نہ ہوں، اور رزق مقصوب اور رسد گر کے پس ہو پیش رسد،
جو تقسیم شدہ ہے وہی ملے گا، اگر کہ آگے ہو یا پیچھے ہو مل جائے گا.
اور حافظ شیرازی کہتے ہیں رزق مقصوم است وقت عام مقرر کردان، رزق بھی تقسیم ہے اور وقت بھی مقرر ہے، پیش ہزاں ہو بیش ہزاں، وقت سے پہلے اور تقسیم سے زیادہ حاصل نمی گیرت بجوت، بالکل حاصل نہیں ہوگا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جس وقت تم کو سلام کیا جائے کوئی سا سلام، سلام مختلف ہے، فارسیان کہتے ہیں خوش آمدی اے نگار سرمست، اور پختانوئی پخیر راگ لے ہر کلر آشا، اور کنداریان وئی خدے خدے را والا اور پدواڑ اس کر لے داغی پخیرالی ڈیرا درانا دا اور ڈیر با مانا با طریقہ دا. دیوی جملے تیز ڈیر حیران ہے. اور اردو والوں کے ہاں زیادہ آؤ بگت نہیں ہے، آئیے 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 آئیے، یعنی جائیے جائیے، مہمان نوازی بہت کم ہے. اردو والوں سے تعلق متاثر کرنا ہو تو ان کے ہاں مہمان ہو جاؤ ایک دو مرتبہ، کیونکہ گھروں میں ان کی حالات کمزور ہوتے ہیں، وہ بیویوں کا راج ہوتا ہے، وہ زیادہ مہمان مانتی نہیں، وہ خود مصروف ہوتی ہے. وہ اب کہنا نہیں چاہیے، ایک آدمی ہے اس کی تین بیویاں ہیں. ایک دفعہ مولانا سلیم اللہ خان، مولانا سندیار، مولانا مفتی احمد رحمان مرحوم، ہم سب کی دعوت تھی، یہ نئے نئے یہ عثمانیہ ریسٹورنٹ نکلا تھا، یہاں لے آئے. میں نے کہا یہ کیوں، تین بیوی ہیں گھر کھانا نہیں پکتا. کہا وہ گئی ہے، میرا پروموشن ہو رہا ہے، اس کے لیے قرآن خوانی کرنے کے لیے، اور کھانا ہوٹل میں. میں نے معذرت کی، میں نے کہا میں بغیر ضرورت کے ہوٹل میں کھانا نہیں کھانے میں جاتا. بڑے حضرات نے کہا خیر ہے، میں نے کہا آپ کھائیں مجھے جانے دیں، میں گاڑی میں بیٹھ گیا. میں نے کہا میں نہیں کھاتا. اگلے جمعے کو وہ بیٹھا تھا، میں نے اس پہ تقریر کی، میں نے کہا جس کی عزت خدا کے دربار میں نہ ہو، تین بیویوں کا خاوند اپنے گھر میں کھانا نہیں پکوا سکتا ہے. کہتے ہیں دعوت اس کو کہتے ہیں جس کے اندر گھر کے اندر چولہا جل جائے، گھر کے برتن استعمال ہو جائے، گھر میں مہمان آ کے بیٹھ جائے، اور ہر مہمان کی آمد پر خیر آئے گی اور بلائے جائے گی. وہ مشہور ہے کہ کوئی بی بی ایسی پاک دامن تھی کہ جس نے کہا تھا کہ میں ایسے شخص سے شادی کروں گی کہ جو گھر پر اجنبی کو نہیں لے کے آئے گی. خبردار. ایک ایسے پاک دامن، ایسی پاک دامن عورت تھی، اس نے کہا میں ایسے شریف و عفیف انسان سے شادی کروں گی جو گھر پر کوئی اجنبی آدمی کو لے کے نہیں آئے گا، یہ مجھ سے وعدہ کرے. ایسا ایک نیک صالح آدمی مل گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہ شرط پوری کرتا ہوں. لیکن وہ شادی ہو گئی بڑے خوش خوش رہے، دو تین سال جب گزر گئے تو وہ خاتون روٹ گئی، اور جس بزرگ نے نکاح پڑھا تھا اور ان کے سامنے یہ عہد ہوا تھا ان کے پاس گئی ان کے گھر شکایت کرنے کے، دیکھو یہ مرد ہو کر خاوند ہو کر اپنے کیے ہوئے وعدے سے پھر گیا۔ ان کے ہاں کوئی قومی اسمبلی تو نہیں تھی کہ پھرنے کی قرارداد منظور کر لے، لیکن یہ ایک غریب نے جا کے شکایت لگائی بزرگ کو، اس زمانے کے اس شیخ اور ولی کو، اس نے اس کو بلایا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، کیوں اس کے خلاف کیا؟ اس نے کہا میں نے ایک مہمان کے بارے میں ان کو کہا ہے، اور کہا نہیں تھا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ بہت غمگین ہیں کیوں؟ میں نے کہا دور سے ایک دوست آیا ہے، بہت خاص مہمان ہے، اور جب تک میں گھر کھانا نہ کھلاؤں دعوت نہیں ہوگی، اس زمانے میں ایسی غیرت کی لوگوں میں، اور گھر لے کے آتا ہوں تو آپ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ ٹوٹ رہا ہے، میں پریشان اس لیے ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ایک مہمان کی اجازت دیتی ہوں، میں اپنے عہد میں جو آپ کے ساتھ ہوا ہے تخفیف کرتی ہوں، بے شک آپ ایک شخص کو لے آئے، میں لے کے آیا ہوں۔ اب جب وہ رخصت ہو گیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ دو لائے، ایک نہیں دو ہے، آپ نے وعدہ خلافی کی۔ تو اس واقعے کو دافع الفکر کے اندر ایک پشتو شاعر نے نظم کیا ہے، ماں پٹ پٹ ورتکا تنا چی دید وطن راتنا چی وطن بیاد کورا ماں تدریخ کا رشل رورا۔ میں خود دیکھ رہی تھی چپکے چپکے سے دو آ رہے تھے، لیکن جاتے وقت میں نے دیکھا کہ تین تھے، تو وہ بزرگ ہنس پڑے اور اس نے کہا نہیں، ہر مہمان کے ساتھ میزبانوں پر آنے والی بلا متشکلوں کے ساتھ نکلتی ہے، بے شک ایک آدمی آیا ہے لیکن نکلتے وقت جو دو نظر آئے گھر کی بلائیں آفات مصیبتیں وہ سب باہر نکل گئی۔ وہ اپنے بنگلوں اور کوٹھیوں کو غموں سے اور مصیبتوں سے دھو لو، نیک لوگوں کو گھروں پہ بلاؤ، ان کی دعوت کرو، ان سے دعائیں لو، اس لیے تو گھروں کے اندر خون پڑا رہتا ہے، گھروں سے لاشیں نکلتی رہتی ہیں۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جس وقت تم کو سلام کیے جائے، سلام کا کیا معنی ہے؟ حیاک اللہ، عرب کہتے ہیں حیاک اللہ، صحابہ عید کے دن ملتے تھے، تقبل اللہ منا ومنک، یعنی عید مبارک۔ حافظ ابن حجر نے نقل کیا ہے، میں نے احسن المناسک کے تکملہ میں عبارت صف و جلد کے ساتھ نقل کی۔ ہر قوم کے الفاظ مختلف ہیں، انگریز کہتے ہیں گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، گڈ نون، ان کے ہاں گڈ گڈ بہت ہوتا ہے، اور ویلکم مختلف الفاظ، لیکن ایک ایسا لفظ جس پر مشرق و مغرب ایک ہو سکتے ہیں وہ ہے السلام علیکم۔ بہترین کلمہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امم کے لیے تجویز فرمایا ہے وہ سلام، تمام خوش آمدی اور کلے اور آئیے آئیے اور اتنے دو اتنے دو سب کو رہنے دو، اور ایک کلمہ جو کلمہ خیر و اخلاص ہے، سلام خدا کا نام ہے، بہترین دعا ہے۔ جس وقت سلام کیا جائے تم کو، بتحیتن، یعنی بتحیتن اسلامیتن، یاد رکھنا تنوین جو ہے یہ بدل کے لیے، صفت حذف ہے، ایک ایسا سلام غیر اسلامی سلام کا جواب نہیں ہے، غیر اسلامی سلام، یہ کون سلام ہے؟ السلام علیکم آیا گگو، وہ ایک کلمہ دعائیہ ہے، وہ بھی الٹا بول رہا ہے۔ اب پیغمبر کے زمانے میں منافقین آتے ہو یہود و حضرت لوگ کہتے السلام علیکم، سام کہتے موت کو، خدا کرے تو مر جائے، ام المومنین نے کہا علیک السلام، تو مر جا، حضرت کو کیوں میں دعا دے رہا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ نرمی کرو، آپ نے فرمایا آپ نے سنا نہیں کیسی بات کی، حضرت نے کہا آپ نے نہیں سنا، میں نے کہا وعلیک یستجاب لی علیہم ولا یستجاب لہم علیہ، میں جو بد دعا دے رہا ہوں وہ لگے گی ان کی، مجھے کبھی بھی نہیں لگے گی،
اور سن تو لے گا، جلدی تو مجھے ہونا چاہیے کیونکہ مجھے پورا کرنا ہے. حضرت نے کیا فرمایا؟ عائشہ نرمی فرمائی، غلط بات کا جواب نہ دے. تو پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ خلاف شرع کلمے کا کوئی جواب نہیں، دفع کرو اسے، اپنے اخلاق کیوں خراب کر رہے ہیں. اور دوسرا جواب، دوسری بات حضرت نے عجیب فرمائی کہ میں نے ان کو صرف کہا وعلیکم، جو تم نے مجھے کہا یہی تم پر ہو، تو میری بد دعا ان کو لگ جائے گی، ان کی مجھے نہیں لگے گی. یہ سب جانا چاہتا ہوں، اس مقام پر آ جاؤ، کوشش کرو کہ اس مقام پر رہو کہ پہاڑ بھی آپ کے اوپر حملہور ہو تو ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ کہے گا جی تعویذ مل گئے، اس میں لکھا ہے اس عورت سے لوگ خفا ہو جائے مجھ سے خفا ہو گئے، اس میں لکھا ہے اس عورت کی طرف خاون توجہ نہ کرے میرا خاون لوٹ گیا ہے، تیسری تعویذ میں لکھا ہے بیٹا اس کو مارے میرے بیٹے نے کل مجھے مار دیا. وہ شخص جس نے تعویذ لکھا ہے پھر وہ تو کن فیکون ہے. وہ ہمیں بتاؤ، ہم اس سے کہے کہ وہ بش اور بلیئر کو اور ماسٹر صاحب کو ٹھیک کر دے. غلط در غلط، جھوٹ در جھوٹ، ذہنی اضطراب اور وسوسہ شیطان. پیغمبر فرماتے ان کی مجھ پہ نہیں چلے گی، میری چلے گی. بس اس مقام پر رہیے آپ، جو مجھ سے تفسیر واقعی پڑھنے آئے ہیں وہ اس سبق کو سمجھ لیں، اور پڑھانے کی ضرورت نہیں، یہی کافی ہے کہ اس عقیدے کی حفاظت کر لو کہ تمام اہل باطل، تمام جادوگر، عاملین، سازشی، ظاہری اور باطنی شیاطین، ان کا حملہ آپ کے مقابلے میں غیر مؤثر. منزل کے جستجو میں کیوں کھویا ہوا ہے اتنا، اور اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکار. یہ شک نہیں کہ سحر بھی ہوتا ہے، جادو بھی ہو سکتا ہے، کبھی کسی کی تعویذ لگ جاتی ہے خیر کے لیے بھی اور شر کے لیے بھی، لیکن اس سے اسلامی ذہن اتنا تبدیل کرنا کہ بس جو کچھ تعویذ میں تھا وہ ہو گیا، یاد رکھنا جو تعویذ پکڑی گئی ہے اس کا اثر ختم ہو گیا، جو تعویذ پکڑی گئی ختم اثر. اور تعویذ تو اگر پکڑی نہیں گئی نظر آ گئی ہے، جیسے ایک آدمی نے گلے میں ڈالا ہے نظر آ رہا ہے، اثرات ختم ہو چکے ہیں، ایسے اس کے گلے میں گنگرو ڈالو تو ڈالو. تعویذ تو ایک راز ہے سر بمہر، وہ تو محفوظ آدمی رکھ لے، جیسے اسلحہ، اسلحہ جب دشمن دیکھ لیتا ہے وہ اس کا پورا انتظام کرتا ہے کہ اس کے پاس پستول ہے میں اس سے بڑا پستول لے کے جاؤں، اس کے پاس کلاشنکوف ہے میں کلاشنکوف چلا دوں. تعویذ لینا کارنامہ نہیں ہے، تعویذ کی تعویذ کو جاننا، تعویذ کس ہاتھ سے آیا ہے، تعویذ کس ہستی کی طرف سے ہے، کن مقاصد کے لیے ہے. آپ کے خلاف کوئی تعویذ کرے تو بس پھر آپ کام چھوڑ کے چلے جائیں، ایسا ہوتا تو مجھے کیوں زندہ چھوڑا ہے. وائس لاؤڈ سپیکر چلتے ہیں اور تمام دنیا کے بروں کو برا بلا کہتا ہوں. خدا کا فضل و کرم ہے، میرا اللہ پر ایمان ہے کہ مجھے مخلوق سے نہیں زیر کرے گا انشاءاللہ. اس مقام پر رہو. بعض علماء ہوتے ہیں تعویذ ہو گئے ہمارے اوپر سحر ہو گیا، بس پڑا رہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنا کمزور ایمان ہے آپ کا، آپ پر تعویذ لکھنے والا اور آپ کو نقصان پہنچانے والے کے بھی آدھا خاندان ڈوبنا چاہیے. اور اس کو عملیات میں رجعت کہتے ہیں، رجعت، کہ آپ ایک ایسے شخص کو بد دعا دیں اور ایک ایسے شخص کے خلاف برا سوچے اور تعویذ لکھے جو برا نہیں ہے. تو جب آپ نے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، وہی کلمات، حروف، وہی موکلات، وہی عوامل وہ آپ کے اوپر لگ پڑے کہ آپ کیوں ہم سے غلط کام کروا رہے. اور اس میں بیویوں کا بہت دخل ہے، یہ ساری سنسنیاں پھیلا رہی ہیں. ایک خاتون ہے شہر میں، وہ آ جاتی ہے دو تین مہینے کے بعد، وہی بھائی میرے بیٹے میرے پوچھتے نہیں ہیں، کوئی میں پڑی رہتی ہوں اسی بھوتنی کی طرح، سلام میں نہیں کرتے، دیکھ کے تیوری چڑھاتے ہیں،
ایک تعویذ تو لکھو کہ اپنی امی کا احترام تو کرے. تو میں تعویذ لکھ لیتا ہوں ایسے اس کی تسلی کے لیے. ایک آیت یا دعا لکھ کے وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا. اچھا یہ تعویذ بڑی مہربانی, بڑی مہربانی بھائی, بڑی مہربانی. اچھا جی 15 دن 20 دن 2 مہینے بعد وہی تعویذ جو میں نے لکھی ہے, وہی بھائی تعویذ پکڑا گیا, وہی بھائی یہ آفت ہے, کینسر ہے, ہر فرد بیمار ہو گیا, کام رک گیا, کارخانے بند ہو رہے, وہی بھائی میں پہنچ رہی ہوں آپ کہاں ہے. اچھا جی میں بیٹھا ہوں, آؤ. آ گئی, بھائی دیکھو کیا ہے, یہ میری بہو کی ماں نے ضرور لکھی ہے, وہ غریب مصیبت زدہ. اب وہ میں لکھ کے کہتا ہوں کہ یہ تو آپ نے لکھا ہے, اللہ نہ کرے کہ آپ کا لکھا ہوا ہو, یہ بالکل وہ نہیں ہے. اور میں خط جانتا ہوں میں نے ہی لکھا ہے. کہتے ہیں نا بھائی جلدی کرے کوئی اور لکھے, یہ تو سارا گھر گر رہا ہے بس, یا خدا ہے مصیبت ہے. وہ میرے والا تعویذ لکھے ہوئے تھے, اب میں اس کو منوا نہیں سکتا کہ یہ تو تم نے خود لکھوایا. میں نہیں بھائی, اس کی وجہ سے سر میں درد تھا, ٹانگیں ڈھیلی ہو گئی تھی, ہاضمہ نہیں ہو رہا تھا, الٹیاں آ رہی تھی, جیسے یہ آپ کی طرف لے آئی خیر ہو گئی. اور یہ جو جادوگر ہے عاملین, ایک کا صحابی, میں ایک جادوگر کے پاس بیٹھا تھا, ایک تعویذ آ گئی, اس نے دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا بڑے قسمت والے ہو جو آپ لوگ بچ گئے, اور کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا جو مجھ تک پہنچ گئے. وہ سب بڑے متاثر, میں نے کہا دے دوں گی, کھولا اس میں صورت یاسین لکھی ہوئی, میں نے کہا اس میں کیا تباہی, مجھے کہ آپ چھوڑے مجھے, میں نے کہا کیوں, کہ ہماری دکان کیسے چلے گی, ہم تو یہی کرتے ہیں باتیں ادھر سے ادھر کر کے ان سے کچھ لینا ہے. سورت یاسین مکمل کسی نے لپیٹ کے, خیر و برکت کی چیز ہے. قرآن پاک کی کسی آیت اور سورت میں کوئی نقصان نہیں, ہر آیت اور کلمہ اور ہر خیر و برکت کا ہے. اور صاف ستھرا زعفران سے لکھا ہوا تھا, کسی مقدس ہستی کا بہترین خط تھا, یقیناً ان لوگوں کے اس گھر کی, اس ان کے آل اولاد کی, ان کے کاروبار کی برکات, عنایات, مہربانی کے لیے کسی محسن نے تجویز دی تھی. لیکن وہ جادوگر ان سے کہتے ہیں بس یہ ایسی چیز ہے نا کہ اگر کسی اور مکان میں لگ گئے, ساتویں زمین تک, ساتویں آسمان تک مکان اٹھ جائے, اور یہ اس سے خوش ہوتے ہیں. عامل جتنا دباؤ ڈالے اس قدر یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا عامل ہے. اور اگر وہ کہے کچھ نہیں, جاؤ کچھ سب کا خیرات کر لو اور نفلے رد بلا کی پڑھ لو, کہتے یہ تو وہی مولیو والی بات ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. واذا حییتم بتحیتین, اور جب تمہیں سلام کیا جاتا ہے, سلام اسلامی, فحیوا باحسن منہا, پس جواب دے دو بہتر اس سے, باحسن منہا, احسن علوم میں سیکھ کے پھر سلام کرو. الحمدللہ احسن ہے, تو احسن تو نہیں ہے نا, جب کروٹ لوگے تو احسن چاہیے. اور دوہا, یا اتنا ہی واپس کرو. اس نے کہا السلام علیکم, تو آپ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس نے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو آپ کہیں بس صرف السلام, لأنہ ما ترک لک شیئا, اس نے آپ کے لیے کچھ چھوڑے گنجائش ہی نہیں رکھی. فضول آدمی ہے, ساری باتیں کہہ گیا. اور بس تو وہ جنت ہو, مغفرت ہو, خرافات ہو, لعنت ہو. وہی اسلامی کلمے پر اکتفا کر لو, وہی خیر و برکت کا ہے. علماء لکھتے ہیں سلام کرنا سنت طریقہ ہے, اور سلام کا جواب دینا واجب ہے. آنے والے کے لیے ہے کہ وہ سلام کرے, اور جو حاضرین ہیں ان میں سے کوئی ایک جواب دے. آنے والوں میں سے ایک کا سلام سب کا سلام, اور حاضرین میں سے ایک کا سلام سب کا جواب. بہتر ہے کہ السلام علیکم کہے, یہ وعلیکم السلام کہے. وعلیک کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلام جو مجھے کیا, یہ اور اس کے علاوہ میری طرف سے ایک اور سلام دیا آپ کو, یہ دوہرا ہے. بعض لوگ ناسمجھی سے اس پہ اعتراض کرتے ہیں. سلام ایک فرصت کا کلمہ ہے. اگر کوئی نماز میں ہے, تلاوت میں ہے, ذکر میں ہے, درس میں ہے, یا تک کہ کھانا کھا رہا ہے, اہل خانہ سے مشغول ہے یا اذان دے رہے ہیں یا اور کسی شغل میں ہے، جائز یا نہ جائز، جیسے پیشاب پاخانے میں مشغول ہے، سلام نہ کیا جائے گا اس کو. 52 یا 54 مقامات ہے جہاں پر سلام کرنا مکروہ ہے. نوجوان لڑکیوں کو، مشتحق عورتوں کو، اجنبیات کو، جس دکان، جس جگہ فسق و فجور ہو رہا ہو وہاں بھی سلام کرنا مکروہ ہے. یہاں ایک دفعہ مسئلہ بیان کیا کہ حجام چونکہ داڑیاں مونڈتا ہے اس لیے اس کو سلام کرنا مکروہ ہے. جمعے کے بعد یہاں گلشن اقبال کا حجام آیا، اس نے کہا میں نے گزشتہ جمعہ 10 روپے چندہ دیا ہے، واپس کرو. میں نے کہا کیوں؟ کہا آپ نے کہا اس کو سلام مکروہ ہے. سلاموں کا مکروہ علی من ستسمع. نہر میں صفی الدین غزدی کا قصیدہ منظومہ، وہیں سے بحر میں آیا، وہیں سے شامی میں آیا، وہیں سے حضرت الاستاذ نے معرف سنن میں نقل کیا ہے. آلوسی بغدادی نے روح المعانی میں سب سے عمدہ اور طویل کلام کیا ہے. اس کی عادت ہے کہ وہ کلام نہیں کرتے، لیکن جب کرتے ہیں تو حق ادا کرتے. اس نے یہ قاعدہ بھی نقل کیا کہ اگر غیر مسلم کو سلام کیا گیا، لو سلم کافرن تبجیلن کفرا، تعظیم کے طور پر سلام کرنا کفر ہے، اور ویسے جان چھڑائی کے لیے یا سلام بمانے اسلام کے یا توفیق توحید و سنت کے کر سکتے ہیں. السلام علیکم، تو آپ کا مطلب یہ کہ خدا تعالیٰ تجھے مرزائیت سے توبے کی توفیق دے، خدا تجھے بریلیت سے توبے کی توفیق دے، خدا تعالیٰ تجھے رشت سے توبے کی توفیق دے، تو جواز ہے اس ارادے اور نیت سے، لیکن نہ کرنا بہتر ہے. آداب عرض ہے، آپ خیریت سے ٹھیک ہے؟ یا بہت مجبوری ہوئی تو اسلامی کلمہ ہٹا کر کوئی عرفی کلمہ لگا دیا جائے. اور جب سلام کیا جائے تم کو سلام اسلامی، فحیو باحسن منہا، بس سلام کرو بہتر اس سے، او ردوہا، یا وہی کلمہ لٹا دو. ان اللہ کانا لا کل شئن حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے. مسجد کے اندر جماعت کے انتظار میں جو لوگ صفوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہو، آنے والا سلام نہیں کر سکتا. فتاوی عالمگیری جلد پنجم صفحہ 325، علی القاری مرقات شرح مشکات جلد 4. نماز با جماعت سے پہلے جماعت کے انتظار میں جو لوگ صفوں کی شکل میں ہیں، آنے والا السلام علیکم نہیں کرے گا. پختنو جماعتنا اجری اور ڈیرے کیوں براشی السلام علیکم والا پخیر آ گئے قدیم خانہ پخیر آ گئے الگ الگ سر اپنا ڈیرا خدا خدے بول رہے آگا امام دا جہان بے وقوف دا جہان کم کل اگر کتاب قتل ہے نہ کوئی دور منیا استاد ہے کہ چتر جی مسئلہ ایک دن نہیں کہتے کہ بھائی یہ جماعت ہو رہی ہے صفوں کی شکل میں بیٹھے ہیں، فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ سلام منائیں. الحمدللہ کراچی میں سب سے پہلے اس عاجز نے بنوری ٹاؤن کے امام کو ٹھوکا تھا. میں نے کہا یہ سلام ولام نہ کرے، دارالفتہ آئے، دارالفتہ ہوں گے تو ماشاء اللہ بڑے زبردست لوگ ہوتے ہیں. جہان نالے کا بنگالیان مفتی انشی، انہوں نے کہا نہیں نہیں آداب ہے کیوں نہیں. میں نے کہا عالمگیری 5 جلد دے نکالی، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ صاف لکھا ہے لا یسلم علی الجالسین المنتظرین للجماعت فی الصفوف، جو صفوں کی شکل میں جماعت کے انتظار میں ہیں ان کو سلام نہ کیا جائے. ولو سلم علیہم احد وسعہم الا یجیبو، اور اگر کسی نے سلام کر لیا غلطی سے بھی تو وہ لوگ جواب نہ دیں. وہ سلام کلام کے لیے نہیں ہے، جماعت کی شکل میں بیٹھے. ہاں جماعت ختم ہونے کے بعد مقصد دین کا پورا ہو گیا، اب بے شک الگ سلگ ہو سکتا ہے. تو ایسے موقعوں پر جھگڑوں کی ضرورت نہیں، اطلاع کی ضرورت ہے. طریقہ سے ایک مسئلہ جب عمل میں نہ ہو اس کو اپنانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. میں نے جیسے لب و لہجے جو آپ کو سمجھانے کا یہ وہاں نہ استعمال کر، ان کو کہے کہ مسئلہ ہم نے یہ سنا ہے، کتاب فقہ کی معتبر عالمگیری میں لکھا ہے، کہ جو لوگ جماعت کے انتظار میں صفوں کی شکل میں ہیں ان کو آنے والا سلام علیکم نہ کرے.
عالمگیری عام کتاب ہے، ہر جگہ چھپ گئی، آپ پانچویں جلد کا صفحوں کو ڈسٹینڈ کر سکتے، کہیں سے ہی مل جائے گا، آپ دکھا دیں انہیں.
سفید باز ہے، آپ 500 فقہاء ہند و عراق و حجاز نے مجموعہ لکھا ہے. اسی طرح ان مجالس پر بھی سلام نہیں ہے جن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان لوگوں کو بھی سلام نہیں ہے جن کے عقائد اور اعمال کی خرابی کا پتہ ہے. سلام کو آنے والا کرے، کھڑے بیٹھے ہوئے کو کرے، چھوٹے بڑے کو کرے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سلام میں پہل کیا جائے، اس کی فضیلت و بہتری آئی ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اور سلام کے مسائل میں، سفارش کے مسائل میں، جنگ و جہاد کے مسائل میں کہیں الجھ کر کے توحید بھول نہ جاؤ. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اللہ ہی ہے، نہیں ہے کوئی حاجت روا، نہیں ہے کوئی مشکل کشا کارساز. اللہ ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ اکٹھے کر دیں گے تم کو قیامت کے دن، لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں، یعنی سب قیامت کے دن ایک میدان میں حاضر ہوں گے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے باتوں میں، جو اللہ کا کلام ہے وہ برحق ہے.